اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بے عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتین۔ سورہ نساء آیت نمبر 155۔
فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔
یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔
اچھا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے۔ تو اب یہاں اس کو ہمیں سمجھنا ہے اپنے لیے، اس لیے کہ ہم تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ہم ان آیتوں کو کیسے سمجھیں گے اور کس طریقے سے اپنے اوپر اپلائی کریں گے، کیسے اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا، وہ انہوں نے وعدے، یا اللہ کہتا ہے وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ كُفْرُهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا اور انکار کیا اللہ کی آیتوں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہیں توڑے اللہ کے وعدے کو، ہم بھی تو توڑ رہے ہیں، ہم کیا قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کلمے کے معنی کو سمجھ لیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزار رہے تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا۔ اچھا، دوسری آیت ہے وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے وہ قتل کر دیتے تھے۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے دلوں پہ تو ہم نے تمہاری باتیں ہم پہ اثر نہیں کریں گی، کیونکہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے۔ تو اب مجھے اس آیت کو سمجھنا ہے کہ ہم تو کسی انبیاء کو قتل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اور یا ان کے فرمان پر جو انہوں نے ہمارے لیے مشکلات اٹھائیں، کیا اس کے مطابق جو ہمارے لیے پیغام لائے اللہ کا، جو انہوں نے امر کر کے دکھایا، کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، جواب ہے نہیں۔ تو اب ہمارے دلوں پہ کیسے غلاف ہے؟ وہ ایسے غلاف ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف واپس نہیں آ رہے، ہم سن تو رہے لیکن عملی لحاظ سے ہم نہیں آ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اس قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، کہ تم ہوتا رہے، تلاوتیں ہو رہی ہیں، درس و تدریس ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، اس کو ہم پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ہم اس سے دور ہیں۔ اگر میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو میں سمجھے کہ میں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اپنے دل کو، اپنی سمجھ کو میں نے بند کر لیا ہے۔ تو میں نے نہیں بند کیا، بلکہ اللہ نے بند کر دیا. کیونکہ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اگر وہ تم نے پورا نہیں کیا تو میں تمہاری مہر لگا دوں گا, تمہاری سمجھ پہ مہر لگا دوں گا, تمہارے دل پہ مہر لگا دوں گا. اس وقت مسلمانوں کی ہم سب کی حالت دیکھیں کہ ہم پہ تو مہر لگی ہوئی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, اللہ نے منع کیا ہے, غیبت کرنا منع ہے, منافقت کرنا منع ہے, رشوت لینا منع ہے, سود کھانا منع ہے, زنا کرنا منع ہے, اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے, اللہ ناراض ہوگا, ہمیں سب معلوم ہے. تو ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, اور جانتے بوجھتے ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. بل تبا اللہ علیہم, اللہ کہتا ہے نہیں انہوں نے فقلا, بلکہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے, تمہاری باتیں سمجھنے نصیحت سمجھ میں نہیں آئے گی, تو اسی طرح سیم اسی طرح ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر میں نے اپنی زندگی کو چینج نہیں کر رہی, اپنے عمل کو چینج نہیں کر رہی, اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہی, اس کو قرآن و سنت کے مطابق اس میں نہیں ڈال رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل و دماغ اور سمجھ پر مہر لگا دی ہے. کیوں لگائی ہے, وجہ کیا ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ کے مقصد کے تحت اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, میری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ میں نہیں سمجھ رہی, وہ جاننا نہیں چاہ رہی. میری پیدائش کا مقصد صرف اللہ ہے. اگر میں نے اللہ اور رسول سے اپنا کنیکشن نہیں جوڑا, اللہ اور رسول قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری, اپنے آپ کو خالص نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کفر کر رہی ہوں, یعنی اللہ کی آیتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے یا قرآن میرے لیے ہے پوری پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے. اگر میں اس کے مطابق نہیں کر رہی تو میں کفر کر رہی ہوں اللہ کی آیتوں سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, بہت لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے. اب ایمان لانے کا مطلب ہے یقین, اور یقین کا مطلب ہے عملی زندگی, قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی. اگر میری قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی نہیں ہے تو مجھے سوچنا چاہیے, مجھے فکر کرنی چاہیے, اور مجھے اپنے کو چینج کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا,
اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث.
وَبِكُفْرِهِمْ قَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اور ان پر مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. اب انکار تو کہیے جو, اچھا مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھیں, اب جو بی بی مریم تھیں, ایک بڑے خاندان سے تھیں, جدی پشتی وہ پیغمبروں کے خاندان سے آ رہی تھیں اور انہیں سب معلوم تھا, لیکن انہوں نے ان پر الزام لگایا. اچھا الزام انہوں نے کب لگایا؟ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے اس کا پس منظر کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, تو جب پیدا کیا تو پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم سے کہہ دیا کہ تم خاموش رہنا, یہ بچہ اپنی پیدائش کی گواہی دے گا, یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا, بی بی مریم کے لیے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک معجزہ ہیں. تو جب وہ آئیں بچے کو لے کے آئیں تو لوگوں نے گھیر لیا, کہا کہ یہ تمہارے نہ باپ ایسا تھا نہ دادا ایسا تھا, خاندان اتنا زبردست, تم نے یہ کیا کیا؟ تو بی بی مریم نہیں بولی اور عیسیٰ سلام بول دیے, بچے تھے پالنے میں ہی بول دیے اور پوری ایک آیت سنا دی. تو اس وقت یہ لوگ خاموش ہو گئے. اس وقت تو ظاہر ہے ایک تو گواہی مل گئی, لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا, اللہ کی طرف سے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو اصلاح کرنے شروع کری, تو اب یہ ان کو برداشت نہیں ہوا, کیونکہ بگڑ گئے تھے بے انتہا, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے, بے حیائیوں میں, بے شرمی میں, شراب میں, جیسے آج کل حالات ہیں بالکل یہی حالات تھے. تو اس وقت پھر انہوں نے الزام لگانے شروع کر دی, سازشیں شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بی بی مریم کے لیے, کہ اب انہیں برداشت نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں ہمارے جو کام کر رہے ہیں اس کو گناہ کہہ رہے ہیں, اس کو ہمیں منع کر رہے ہیں, اور ہم باپ دادا نے ہمارا ایسا کیا, ہم وہ یہ نہیں چھوڑ سکتے. تو انہوں نے سازشیں شروع کر دیں اور بی بی مریم پر الزام لگایا کہ دیکھو یہ کیسا, یہ بغیر شوہر کے یہ بچے کو اس نے بچہ پیدا کر لیا, یہ بہت. تو یہ ایک ایسا الزام تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور چال چلی, وہ کیا تھی؟
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع
یقینا. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا, حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا, بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں, انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے, اتنا یقینی ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا.
اچھا, وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, تو انہوں نے مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے قتل کر دیا, قول کہا. تو اللہ کہتا ہے وما قتلو ہو ولا سو, نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے پھانسی چڑھایا. اب یہ سازش تھی ان کی یہ عیسائیوں کی, اور اس وقت جو یہود اور عیسائی تھے یہ رومیوں کے ماتحت تھے, تو انہوں نے سازش کی. جیسے اب مثال ایسے جیسے انڈیا میں انگریز ہیں اور مسلمان ہیں اور ہندو ہیں, اب انہوں نے مسلمان یا ہندو سازش کریں کہ یہ مسلمان کافر ہیں, یہ اس دین کے خلاف ہیں, اور ان سے کہ انگریزوں سے کہیں کہ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے. اس طریقے سے انہوں نے رومیوں کو, اس وقت حکومت ان کے ماتحت تھے, ان کو اکسایا. تو اپنی طرف سے انہوں نے کو سولی پہ چڑھا دیا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا, بلکہ وہ شبے میں آ گئے. اب یہ شبے میں آ گئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ان کے قتل منظور نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو اس زمانے میں جو قاتل جو پھانسی جس کا مقرر ہو گیا پھانسی دینا, تو اس کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑیاں اس کے کندھے پہ رکھی جاتی تھی پہچان کے لیے, اور پھر اس کو پھانسی کے گھاٹ کی طرف لے کے جایا جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بڑے کمزور تھے, اب اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے. انہوں نے اپنی تدبیر کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی. اب انہوں نے اس زمانے میں ایک بہت بڑا ڈاگو تھا, تو وہ رومی حکومت نے کہا کہ بھائی ہمیں تو ایک آدمی کو کی سزا معاف کرنی ہے, تم بتاؤ عیسیٰ کی معاف کریں کہ اس ڈاکو کی معاف کریں. تو اب یہ انہوں نے ان کے جو قوم کی تھی انہوں نے کہا نہیں, عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھاؤ. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا, اب مارتے لے کے جا رہے. عیسیٰ علیہ السلام بہت کمزور تھے اور اب جلدی لے کے جا رہے تھے تاکہ پھانسی کا ٹائم نہ گزر جائے, کیونکہ یہ جمعہ کا دن تھا, دوسرے دن ہفتہ تھا اور ہفتے کے دن ان کی چھٹی تھی. تو انہوں نے کہا جلد سے جلد اس کو پھانسی چڑھاؤ. اب ایسا ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے, تو انہوں نے کسی اور کو پکڑ کے ان کے شبے میں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. انہوں نے اس کے کندھے پہ لکڑی وہ رکھی اور وہ اس کی پھانسی گھاٹ پہ اس کو پھانسی چڑھا دی. اب یہ لوگ وہ جو تھے جنہوں نے پھانسی چڑھائی ہے, جیسے انڈیا میں مسلمان اور ہندو ایک ہی شکل صورت کے ہیں, ان میں تو فرق نہیں ہے, اسی طرح یہ بھی یہود اور نصارہ یہ بھی ایک ہی شکل صورت کے تھے, کوئی فرق تو نہیں تھا, تو وہ لوگ نہیں پہچان سکے. ان لوگوں نے رومیوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. یہاں یہ جو عیسائی تھے یہ بھی شبہ میں پڑ گئے. ان الذین اختلفوا لفی فی شک ما لهم به من علم الا تبع الظن وما قتلوه یقینا. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان میں اختلاف ہو گیا اور ان کو کچھ علم نہیں تھا, یہ ایک گمان بھی کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا, لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ ان کو پھانسی پہ وہ قتل نہیں ہوئے, یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے. یہ اب اللہ کہہ رہا ہے. اچھا اب یہ ان کے لیے, اب مجھے ان آیتوں کو سمجھنا ہے, اس میں میرے لیے کیا ہے. میرے لیے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اگر اللہ کے قانون کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم مارے جائیں گے, ہم مارے جائیں گے, اور ہم میں وہ اختلافات جو جس طریقے سے اختلافات اس وقت ہیں کہ ہر کوئی اپنے کو مسلمان کہتا ہے, ہر ایک اپنے کو جنتی کہتا ہے, حدیثہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا, تو اب ہر ایک فرقہ اپنے کو 73واں سمجھتا ہے اور جنتی سمجھتا ہے. اب یہ کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صحیح معنوں میں صحیح نیت سے اللہ اور رسول کو نہیں لیا اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. اختلافی مضمون اس میں چیزوں پڑھیں, دنیا کی محبت میں پڑھے, میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں, اور یہ سب یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ دنیا ہے, کمائی کا ذریعہ ہے, تو سب ایک کما رہے ہیں, تو اب ان کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم غلط ہو تم غلط ہو, اب سب شک میں ہیں, ایک دوسرے پہ بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں, یہ ہماری حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا, اب جب اللہ تعالیٰ نے, اب یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا,
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا, اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے.
اچھا, بر رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیزًا حکیمًا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اچھا, اب یہ آیت اوپر سے ملتی ہے, تو اب مجھے سمجھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو گے, عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا, اب مجھے سمجھنا ہے کہ اب میں اپنے لیے کیسے اس کو سمجھوں. اب میں اس کو ایسے سمجھوں گی, اگر میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاروں گی اور اللہ کو اپنے منزل مقصود زندگی سمجھ لوں گی اور اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاروں گی, قرآن و سنت کے مطابق سیدھے راستے پہ چلوں گی, مشکلات تکلیفیں سب کچھ آئیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ سے ہمارا کنکشن ہو جائے گا. اب ہم اللہ روح کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہم جڑ جائیں گے, اللہ سے جڑ جائیں گے. اب اللہ جب ہم اللہ سے جڑ گئے, اب اس میں نقطہ یہ ہے, جب ہم اللہ سے جڑ گئے, اللہ پہ یقین آ گیا, اللہ کی محبت اللہ کا عشق آ گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت آ گئی, تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں تکلیفیں ہوں گی, اس پہ ہمارا صبر ہوگا, برداشت ہوگا, درگزر ہوگا, اور مستقل مزاجی سے صراط المستقیم پر چلتے رہیں گے. تو یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ ہمیں بجائے تکلیف دینے کے, بجائے ہمیں مایوس کرنے کے, ہماری روح کی بلندی کے درجات میں ہوتے رہیں گے. ہم اللہ سے, اللہ تعالیٰ ہمیں روح کے لحاظ سے بلند کرتا جائے گا, وہ نور ملے گا. دوسرے نظر, دوسرے طریقے سے کہ وہ نور ملے گا جس کے کی روشنی میں ہم ان جو تکلیفات ہمیں آ رہی ہیں اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, اور ہم جو یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں یا جو آ رہی ہیں یہ رب کی طرف سے آ رہی ہیں. پھر ہمیں رب ہی بتائے گا, رب ہی ہمیں بتائے گا کہ ان تکلیف کو کیسے برداشت کرنا ہے, کیسے لینا ہے, کس طریقے سے لینا ہے. تو اللہ کی طرف سے مجھے وہ روحانی نور ملے گا, اور وہ نور ایک روحانی رزق ہے, ایک روحانی طاقت آئے گی, ایمانی طاقت آئے گی. اس کے ذریعے سے ہمیں اور اللہ اور رسول سے محبت ملتی چلی جائے گی, ہم اللہ اور رسول سے جڑتے چلے جائیں گے. یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ہمیں فیل نہیں ہوں گی, ہم اس سے مایوس نہیں ہوں گے, زندگی سے مایوس نہیں ہوں گے, بلکہ زندگی ہمیں صحیح لگے گی. ہم خوش ہوں گے, مطمئن ہوں گے, پریشان نہیں ہوں گے, ان تکلیفوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے, بلکہ راضی برضا رہیں گے, اور اس میں ہمیں اور بھی لذت محسوس ہوگی, ایمانی لذت محسوس ہوگی. یہ تو یہ اب کیوں کہ ہم اندر سے, ہمارا باطن, ہماری روح اللہ سے جڑ گئی ہے, اور ہمیں وہ نور مل رہا ہے, ہمیں وہ خوراک ملی ہے, ہمیں وہ نفس مطمئنہ مل رہا ہے, ہمیں وہ خوشی مل رہی ہے. جی تکلیف ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں فیل نہیں ہو رہا, کوئی چیز بھی لوگوں کو فیل ہو رہا ہے. اب اگر دیکھیں, اگر ہم اللہ سے جڑ گئے تو اگر بیمار ہیں جب بھی خوش ہیں, غریب ہیں جب بھی خوش ہیں, لوگ زیادتی کر رہے ہیں, لوگ الزام لگا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, ہم پہ کوئی اس چیز کا اثر نہیں ہو رہا, کیونکہ اللہ سے کنکشن ہمارا وجود. اب آپ اگر اس کے مقابلے میں ایک عام انسان, ایک عام مسلمان جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ مالدار ہے, لیکن ہے وہ پریشان. غریب بھی پریشان ہے, مالدار بھی پریشان ہے. مالدار کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جب بھی وہ بھی پریشان ہے اور غریب بھی پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانیوں کے لیے تو پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے فکروں کے لیے تو پیدا نہیں کیا. مجھے تو ایک ہی فکر ہونی چاہیے, ساری فکروں کو جمع کر کے مجھے ایک فکر ہونی چاہیے کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے, مجھ سے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں. پیدا تو رب نے مجھے کیا ہے, اور جس مقصد کے لیے کیا اسی, یہی ایک ہی مقصد ہے کہ یہ بندہ میری بندگی کرے, مجھ سے مل جائے. میں نے اس کو پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے, اپنے ملاپ کے لیے. میں نے اسے اپنا خلیفہ بنایا, اپنا نمائندہ بنایا. اب ہم نہیں اللہ سے نہیں جڑے ہوئے, تو چاہے مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے, غریب ہے وہ بھی پریشان ہے. لیکن جو اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رافع اللہ ہو, اللہ تعالیٰ ان اٹھا لیتا ہے. اب یہ اٹھانا جسم کے ساتھ نہیں ہے, روح کے ساتھ ہے, کہ آپ کی روح اللہ سے جڑ گئی, کنیکٹ ہو گئی, تو وہاں نفس مطمئنہ آ گیا, سکون آ گیا, دنیا کی حقیقت معلوم ہو گئی, ان تکلیفوں کی حقیقت معلوم ہو گئی, اور پھر ان کو برداشت کرنے کا طریقہ سلیقہ سب کچھ آ گیا, اور نفس مطمئنہ مل گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ غالب ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کچھ مشکل نہیں ہے. سب ہر چیز میں, ابھی تکلیف میں, بیماری میں حکمت ہے اللہ کی. کیوں بیماری کس نے دی؟ اللہ نے. اس میں کوئی حکمت ہے؟ غریبی کس نے دی؟ اللہ کی طرف سے. اس میں کوئی حکمت ہے؟ اس وقت جو ساری صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے. بجائے اس کے کہ میں پریشان ہوں, میری روح پریشان ہو, اور میں ملک سے باہر بھاگ جاؤں, تو بہتر ہے کہ میں ملک میں ہی رہوں, اس کے لیے میں دعا کروں, اچھے وقت کے لیے میں دعا کروں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں, معافیا مانگوں, اپنی اصلاح کروں, قرآن سنت کی طرف واپس آؤں, اللہ کو راضی کروں. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا, مجھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی نظام قرآن کو نافذ کرنے کے لیے دیا تھا, وہ میں نے کیا نہیں. تو اب یہ اب سب آ رہی ہیں, سختیاں آ رہی ہیں, تکلیفیں آ رہی ہیں. اب بھی اگر میں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کیا ہوگا؟ تکلیفیں برداشت کرتے کرتے مر جاؤں گی. تو یہاں بھی میں تکلیف میں رہی، اب قبر میں بھی پھر میں تکلیف میں رہوں گی، اور آخرت میں دوزخ کے گڑے میں جاؤں گی، تو بہتر ہے کہ میں یہیں ہوش کے ناخن لے لوں اور میں واپس آ جاؤں اللہ کی طرف سے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں. میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا رکھا ہے کہ میں ہوں. انسان عظیم ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ تمام دنیا کی نعمتیں اور انسان کو اپنے اس کے جسم کی ہر چیز، ہاتھ پیر آنکھ کان دماغ عقل، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اپنی پہچان کے لیے. ان تمام دنیا کی نعمتیں استعمال کے لیے دیے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق. ہر چیز انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، لیکن اس کو اس میں اللہ کو سے جڑنا ہے. اصل اللہ ہے. جب ہم اور یہیں دوزخ ہے، یہیں جنت ہے، یہیں اللہ سے جڑنا ہوگا. مرنے کے بعد تو کوئی بھی اللہ سے نہیں جڑ سکتا ہے. وہاں تو انکاری ہوں گے، اللہ ہی انکاری ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ہم بہتر ہے کہ ہم یہاں ہوش کے ناخن لیں اور واپس اللہ کی طرف آ جائیں، اور قرآن و سنت جو جیسا اللہ چاہتا ہے ویسی زندگی گزاریں. تمام فکروں کو ایک فکر بنا لیں کہ رب کو راضی کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دین اسلام سمجھنے کی. رب بنا تنا فی دنیا حسنتم و فلاح کرتے حسنتم و خان زبنا.